أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان کی آج غالباً یا یقیناً پہلی شب ہے. ہلال ماہ مبارک رمضان بہت سے پیغام لے کر آتا ہے. یہ مہینہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور میرے محترم سامعین کے ذہنوں میں غالباً یہ جملہ بھی محفوظ ہوگا جو میں منبر حسینی سے کہا کرتا ہوں، کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم، ماہ محرم الحرام تأویل قرآن کا مہینہ ہے. بہرحال پروردگار ہمیں اور آپ تمام حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں اطاعت و بندگی حق سبحانہ و تعالی کا کچھ حق ادا کر سکیں. حق تو ہم کیا ادا کر سکیں گے؟ ہم اپنی نیتیں درست کر سکیں، اخلاص پیدا کر سکیں، اور حق سبحانہ و تعالی کی بندگی کی کوشش کر سکیں. اور حق سبحانہ و تعالی کی بندگی کی کوشش یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معصوم جانشینوں کی بندگی کر سکیں، منحصراً نزول قرآن کے بعد تبلیغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اب اس وقت پوری دنیا میں، پوری اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی سے توحید بھی قبول فرمائے گا تو وہ توحید جو اس نے علی و محمد سے لی ہوگی علیہم الصلاۃ والسلام. وہ توحید جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جس کی تشریح فکری اور عملی، نظری اور عملی دونوں سطح پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی. توحید ہو، نبوت ہو، معاد ہو، آخرت کا عقیدہ اور اس کی تفصیلات، شریعت کے اصول ہوں، شریعت کے فروع ہوں، اخلاقیات ہوں، یہ سب کے سب ہمیں اگر لینے ہیں تو باب شہر علم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہترین جملہ یہ ہے کہ ہم مأمور ہوئے ہیں بندگی علی کے لیے. اگر ہم علی کے بندے نہیں ہو سکتے تو ہم خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تحریفات کا شکار ہو جائیں گے، انحرافات کا شکار ہو جائیں گے. مسلمان بکھر گئے اسی لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو نہیں سمجھا کہ تم سب کو پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت محض. جس طرح عبد قن ہوتا ہے، بندہ خالص، علی کے بندہ خالص ہو جاؤ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ کھل جائے گا. اس لیے خلاصہ اسلام میری نظر میں تو یہی ہے کہ اگر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اگر ہمیں قرآن مجید کی تفسیر سے لے کر تأویل تک، اگر ہمیں دین اسلام کو اصول سے لے کر فروع تک، اگر ہمیں حقیقت انسانیت کو روحانیت سے لے کر اخلاقیات اور معاشرتی آداب و تہذیب و ثقافت و تمدن تک سمجھنا ہے اور اختیار کرنا ہے اور بندگی حق کا حق ادا کرنا ہے، تو کہیں اور سے یہ علوم، یہ معارف حاصل نہیں ہوں گے. لفظی متن قرآن کا ہوگا اور بولتا ہوا متن، سخن گویا حق، سخن محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا، جس میں سب سے بارز شخصیت مقام سخن میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی. بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو ہے ہی ہے، مؤمنین سے ہے، اور نفس رسول، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، حجت اللہ، ولی اللہ، باب اللہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی، کہ اسی ماہ مبارک میں آپ کی شہادت عظمیٰ ہے. آج تک افسوس ہے کہ آج تک انسانوں کی اکثریت اس معجزہ الہی سے ناآشنا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لوگ فضائل امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو سننے کی تاب نہیں رکھتے، ساری ذہانتیں کند ہو جاتی ہیں جب فضائل علی علیہ السلام سمجھنے کی بات آتی ہے. یوں خوب زبان و ادب کی دقیقہ سنجیاں ہوتی ہیں، گل افشانی گفتار خوب ہوتی ہے، مجاز و استعارے خوب برتے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، ذکر علی میں کہیں ایسا کوئی پہلو آ جائے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دل تاریک ہو جاتے ہیں، دین و شریعت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وائے ہو ان کی توحید پر جو توحید کا سہارا لے کر علی کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کیا حق سبحانہ وتعالی آپ سے ایسی توحید چاہتا ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ گھراں گزرے؟ بہت طویل گفتگو ہے، یہ بہت عمیق ہے اور بہت بلند ہے۔ اصل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی بہت بلند ہے، آپ کا نام گرامی بلند ہے، علی کے معنی ہی بلندی کے، بلند کے، علی یعنی وہ بلند بلندی جس کے ساتھ دائمی تعلق رکھتی ہے۔ تو جو پست طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، دین فروش، وہ علی کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے۔ دین فروش، جنہوں نے دین کے علوم حاصل کیے ہیں صرف کسب معاش کے طور پر، بیچارے، جنہوں نے دین حاصل کیا ہے صرف اس لیے تاکہ دین کے ذریعے سے کسب معاش کریں، ایسے لوگ بازاری ذہن کے ہوتے ہیں، اور جب زبان بھی استعمال کرتے ہیں تو بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ علوم دین حاصل کرتے ہیں یا کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں اپنے نفس کو بلند کرنے کے لیے، نفس کی تکمیل کے لیے، قلب انسانی کی پرورش کے لیے، قلب انسانی کی پرورش، نفس انسانی کی پرورش، تربیت، تزکیہ، تربیت، پرورش، ارتقاء، اتنا سفر ارتقاء طے کرو کہ مقام لقاء تک پہنچ جاؤ۔ یہی اس سورہ مبارکہ کا بلب لباب ہے۔ میں اکثر قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو نگاہوں کے سامنے ایک معانی کا نورانی قلزم متلاطم نظر آتا ہے، ایک مواج سمندر، ایک بحر بے کراں، اسے میں سمیٹ نہیں پاتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں بکھر کے رہ جاتا ہوں، ایک ایک اشرہ، ایک ایک آیت پہ پڑھتا ہوں اور پھر معذرت کرتا ہوں کہ اس آیت کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکا۔ لیکن اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے میں اس مرتبہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ہر روز کوئی ایک مکمل سورہ پیش کر سکوں، سربستہ انداز میں، سمیٹ کر مطالب کو عرض کر سکوں۔ تو یہ بھی ایک میری زندگی کا تجربہ ہوگا کہ ایک ایک دن میں، ایک ایک نشست میں، ایک ایک سورے کی تفسیر کی طرف اشارات کر دوں۔ آج اس پہلی نشست میں میرے سامنے سورہ مبارکہ شمس کی کرنیں بکھر رہی ہیں۔ سورہ شمس قرآن مجید کے عظیم و شان سوروں میں سے ایک ہے۔ یہ ان سوروں میں سے ایک ہے جو سورے بجائے خود ایک مکمل کتاب ہیں۔ یعنی اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اسی ایک سورے کو لے کر آئے ہوتے تب بھی ان کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کے لیے یہ کلام کافی تھا. اور ارباب عقول کے لیے, جو لوگ عقل رکھتے ہیں, جو لوگ فہم رکھتے ہیں, جو لوگ تفکر, تدبر اور تفقہ رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ سورہ بہت عظیم و شان سورہ ہے. حالانکہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب کتاب التمیز نے گنتی کر کے بتا دیا ہے, گن کر بتا دیا ہے, شمار کر کے بتا دیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کل 240 حرف ہیں. دیکھیے یہ اشارات ہیں, ہر اشارہ ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے, ہدایت کرتا ہے. کل 240 حروف ہیں اور صرف 54 الفاظ ہیں اور 15 آیتیں ہیں. اور جو لوگ اعداد و شمار قرآن پر تحقیقی نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو تاریخ میں دیکھیں گے کہ بعض مکاتب نے اس کو 16 آیتیں بھی قرار دیا. اس میں کوئی آیت اضافہ یا کم نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کس آیت کو ملا کر ایک سمجھا ہے اور کہاں پر ٹھہر کر اس کو دو جملوں میں تقسیم کر دیا ہے. متن یہی اتنا ہے. مجد فیروز آبادی اور اس قبیل کے دوسرے محققین نے جو کام کیا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. وہ اہمیت یہ ہے کہ جو لوگ بار بار نعوذ باللہ تحریف قرآن کا شبہ اٹھاتے ہیں, شوشہ اٹھاتے ہیں, وہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے تعلق سے اس عشق اور علاقہ خاطر کا ثبوت دیا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ, ایک ایک زیر زبر کو گنا ہے. جو قوم اتنا اہتمام کرے اس کتاب کے ساتھ وہ اس کتاب کو ضائع نہیں کر سکتی. اس کتاب میں تحریف واقع نہیں ہو سکتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے حضور خود تعلیم فرماتے تھے صحابہ کو. بہت سی روایتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ حضور خود قرآن پڑھاتے تھے صحابہ کو, اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک نشست میں 10 آیتیں پڑھاتے تھے. تو پھر وہ 10 آیتیں اس طرح پڑھاتے تھے کہ زیر زبر, تجوید, حروف, الفاظ کے ساتھ اس کے اندر جو مطالب اور احکام ہوتے تھے وہ بھی تعلیم فرماتے تھے. افسوس یہ ہے کہ اقتدار پانے والے یا اقتدار کو حاصل کرنے والے بعض لوگوں نے حضور کی حدیثوں کا سرمایہ مٹایا, جلایا, ضائع کیا, اور حضور کی حدیثوں کے بیان کرنے پر پابندیاں لگا دی گئیں. آج جو عوام الناس, عوام مسلمین یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اہتمام کیا ہے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث پیغمبر کے ساتھ, اس دور کے لوگوں نے بھول ہے, انہیں معلوم نہیں کہ بعض صاحبان اقتدار نے خود اقتدار میں آنے سے پہلے پیغمبر کی حیات طیبہ میں, حیات طیبہ تو آج بھی ان کی جاری و ساری ہے, ان کے ظاہری وجود کے دور میں حدیثیں مرتب کی تھیں, مجموعے مرتب کیے تھے, جسے بعد پیغمبر جلا دیا یا ضائع کر دیا. اور اقتدار میں آنے والوں نے پابندی لگا دی اصحاب پر کہ تم حدیث پیغمبر بیان نہیں کرو گے. اور یہاں تک واقعات ہیں کہ کوئی حدیث پیغمبر بیان کرے گا تو اس کو بیان کیا کسی نے حدیثیں بیان کی تو اسے दुर्रे लगाए गए, कोड़े लगाए गए, सज़ा दी गई, घर में बंद कर दिया गया, खाना कैद कर दिया गया, ये सब तारीख़ नहीं बयान होती ना। अब तो बहरहाल इन तमाम कोशिशों के नतीजे में ये हुआ कि वो मतन कुरान तो महफूज रह गया लेकिन मानवी एतबार से कुरान की तहरीफ हो गई, यानी कुरान के मानी ज़ाया कर दिए गए, कुरान के मतालिब ज़ाया कर दिए गए, कुरान के मकासिद ज़ाया कर दिए गए। आयतें याद कर ली गईं, मकासिद ज़ाया कर दिए गए। बहरहाल ये इसलिए ज़बान पे दर्द आ गया कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर ख़ुद बहुत से सहाबा को रोज़ाना तालीम फरमाते थे 10 आयतें, और 10 आयतें का मतलब यह है कि सिर्फ वो आयतें नहीं रटा देते थे बल्कि उनके अंदर जो अहकाम हैं, आदाब हैं, रमूज हैं, मतालिब हैं, इशारात हैं, हसब ज़र्फ़ जो तालिब इल्म, जो सहाबी जिसने जितने मतालिब का मुतहम्मिल होता था उसको उतनी बातें तालीम फरमा देते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक मतालिब तो जूं के तू महफूज नहीं रहे लेकिन अल्फाज ज़ाया नहीं हुए, यानी मतन कुरान, आयात इलाहिया का मतन महफूज रहा, महफूज है और इंशाअल्लाह क़याम क़यामत तक महफूज रहेगा। ये वादा हक़ इलाही है, ये वादा हक़ इलाही है। और खुले हुए मुअज्जज़ात में से एक ये मुअज्जज़ा है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वादा फरमा लिया था कि ये किताब महफूज रहेगी, हम इसे महफूज रखेंगे, तो दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर इस किताब को मिटा नहीं सकी। कोशिशें करते हैं, बीच में शुभात पैदा हुए थे, किसी ने कोशिश की कुछ आयतें कम करके एक एवरेज एडिशन नया अपने मतलब का शाया कर दिया कुरान का। ये तहरीफ नहीं, इसके ये मानी नहीं कि कुरान ज़ाया हो गया, कुरान महफूज है और महफूज रहेगा, तहरीफ करने वाला रुस्वा हुआ और रुस्वा होता रहेगा। बहरहाल ये मतालिब तो मैंने इस नुक्ते नज़र से कह दिए कि पूरे कुरान मजीद में हर हर सूरे के अल्फाज, हरूफ, हरकात, यानी कितनी मरतबा कुरान मजीद में ज़बर आया फतहा, कितनी मरतबा कुरान मजीद में ज़ेर आया है कसरा, कितनी मरतबा कुरान मजीद में ज़म्मा आया है, कितने मकामात पर कुरान मजीद में सुकून है, इन तमाम चीज़ों का को गिन गिन कर महफूज रखा है लोगों ने, उस ज़माने में जब गिनने के लिए ये कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, ये मशीनें नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में लोगों ने हर्फ हर्फ पलकों पर उठा के रखा है और दिलों में महफूज रखा है कुरान मजीद का। तो सूरह मुबारक शम्स में 240 हर्फ हैं और 15 या 16 आयतें, कुल 54 अल्फाज हैं, लेकिन ये 54 वर्ड्स क्या क़यामत के अल्फाज हैं। मैं इशारात करूँगा, पूरा बयान नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर ठहर कर एक तमहीद ज़रूरी है। और वो क्या, कुछ कलाम होता है जो यक जहत सतही सपाट कलाम होता है। इसे आप यूँ समझें कि आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं इसका सबसे क्लासिकल और सबसे मुतदावल और आम फहम और अवामी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है ना, सतह, अर्ज़, तूल, उम्क हैं, टाइम 1/4 डायमेंशन है, वो एक बात अलग है, वो इस वक्त काबिल ज़िक्र है भी नहीं भी है। जब एक ख़त होता है, एक लाइन, तो बस वो एक लाइन है, उसके अंदर कोई और डायमेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ उसमें दूसरा ख़त जोड़ दिया आपने किसी दूसरी समत में, दूसरे डायरेक्शन में, तो एक और डायमेंशन पैदा हो, और जब तीसरा आपने जोड़ दिया तो अब उसके डायमेंशन 3 नहीं रह गए बज़ाहिर, अब आप सेक्शंस करते चले जाएँ तो कितनी तहें बन जाएंगी। आइए चलते हैं, किसी दरिया में उतरते हैं, समंदर में उतरिए। समंदर भी वैसे तो थ्री डायमेंशनल है ना। समंदर की बिल्कुल ऊपरी सतह पर पानी के कतरे हैं, उस ऊपरी सतह के बिल्कुल नीचे फिर पानी के कतरे हैं, उसके नीचे फिर पानी के कतरे हैं, उसके नीचे फिर पानी के कतरे हैं, उसके नीचे समंदर की तह तक कितनी लेयर्स हैं इन कतरात की, हैं या नहीं? कुछ विजुअलाइज हो रहा है? अच्छा, समंदर से निकल आइए, निस्फ़ नहार के वक्त रोज़े रोशन में सूरज के नीचे खड़े हो जाइए। सूरज की शुआओं का एक सिरा आपके जिस्म पर है, आपके लिबास पर है, और शुआओं का एक सिरा जिर्म में शम्स से जुड़ा हुआ है, सूरज से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे दरमियान में आप उसे फोटॉन्स कहिए, कुछ भी कहिए, कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कहिए, ज़र्रात नूर या अमवाज नूर मौजूद हैं। तहबत है, तहबत है, तहबत है, ठीक है ना। इंसान का कलाम आम तौर पर एक खत में होता है। एक लाइन का मतलब बस एक ही लाइन का मतलब होता है। मैं इस बच्चे से कहूं बेटा पानी ला के दे दीजिए, इसके मानी बस इतना ही है, पानी ला के दे दीजिए, और कोई इसमें गहराई नहीं। कुरान मजीद की इबारतें सूरज की किरणों की तरह या समंदर के मवाज पानी के कतरों की तरह, इसमें तह दर तह, तह दर तह दर तह दर तह मतालिब हैं, मानी हैं। ये जहन में हमेशा रहे महफूज। अच्छा, ये बात मैं इस तरह से कह तो चुका हूँ शायद पहले भी, लेकिन एक बात और वजाहत करूँ फ़नी लिहाज से, ताकि नहवी सरफी बलागी कवायद जो तलब है, जो तलबा जो मुहक्किकीन ज़ौक़ रखते हैं, उनके लिए ये बातें यादगार रह जाएंगी। आम तौर पर यह ताबीर बहुत आम है कि फ़लाँ शायर का, फ़लाँ अदीब का कलाम बहुत तहदार होता है। हकीकतन वो तहदार है या नहीं, इसके परखने का मेयार क्या है? कोई कुछ कवायद मुरतब किए गए इसके लिए? मेरा ख़्याल है नहीं। जो कुछ उलूम बलागत की किताबों में है वो अभी बहुत नाक़िस है, बहुत नाक़िस है, कम अज़ कम क़ुरान समझने के लिए, क़ुरान मजीद का हक़ अदा करने के लिए। ये 1400-1500 बरस के अरसे में जितनी किताबें बलागत की लिखी गई हैं, उलूम बलागत की, ये सब बहुत नाक़िस हैं। ये सब क़ुरान की एक सतह को समझने के लिए हैं, और उसके नीचे जो गहराइयाँ हैं वो किताबें बेकार हो जाती हैं। अच्छा, मैं अब ये जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ ये अर्ज़ कर लूँ, किसी कलाम में कभी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बर बिनाए हकीकत, हकीकत लुगविया के तौर पर, यानी कहीं किसी जुमले में हम कहें सूरज निकला हुआ है, तो यहाँ सूरज से मुराद बस ये सूरज है, लफ्ज़ सूरज के जो हकीकी माना है वही मुराद है, यानी यहाँ सूरज हकीकत है, मजाज नहीं है। इससे जो जुड़े हुए और जुमले मैं कहूँ, तमाम जुमलों में इस पहले लफ्ज़ में जो हकीबर बिनाए हकीकत है वो हकीकत का रिश्ता कायम रहे, तो इसका मतलब है कलाम मुनज़्ज़म है। अगर इसी कलाम में तहदारी है तो इसके मानी ये होंगे कि अब इसका कोई मजाजी पहलू है। तो जिस वक्त हम लफ्ज़ सूरज या शम्स के मजाजी मानी कोई मुकर्रर करके और फिर पूरे कलाम पे नज़र डालें, तो उसके लिहाज से भी पूरा कलाम बामानी रहे, कहीं वो निज़ाम मुअत्तल या बातिल ना हो जाए, खलल ना आ जाए, तब इसके मानी है कि ये कलाम तहदार है, वरना कलाम तहदार नहीं होगा। और अगर मजाज की कई सतहें हैं, इस्तियारे की कई सतहें हैं, तो हर सतह पर पूरा कलाम मफहूम के लिहाज से और मंतूक के लिहाज से और मानी के लिहाज से मानी खेज हो, दुरुस्त हो, सही हो, कहीं उस निज़ाम मानी में खलल ना आ रहा हो, दरार न पड़ रही हो कहीं पर, तब कहते हैं कि यह कलाम तहदार है। قرآن مجید میں یہ شان موجود ہے. جہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کلمہ بربنائے حقیقت استعمال کیا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے جو عبارتیں ہیں جو آیتیں ہیں وہ سب منسجم اور منظم ہیں, کہیں کوئی خلل نہیں ہے, کوئی فطور نہیں ہے. اور اگر وہاں مجازی معنی رکھیں گے آپ, وہ مجازی معنی جو حقیقی معنی سے منسجم ہو, جو مقاصد دین مقاصد شریعت سے ہم آہنگ ہوں, حسب دل خواہ نہیں ہے کہ جو آپ کا دل چاہے مجازی معنی تصور کر لیں یا فرض کر لیں, وہ مجازی معنی جو حقائق دین سے مرتبط و متعلق ہیں, حقائق حیات سے مرتبط و متعلق ہیں لیکن حقائق دین اور حقائق وحی و مقاصد وحی سے ہم آہنگ ہیں, وہ معانی اگر وہ رکھے جائیں تو بھی پورا کلام منسجم ہو. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں, چونکہ اشارے کرنے ہیں نا مجھے صرف. سورہ مبارکہ شمس کی تفسیر غور کیجئے. اگر ایک عام آدمی لے مین جو عربی زبان جانتا ہے اس کے سامنے سورہ شمس پڑھا جائے تو بھی پورا سورہ انتہائی بلیغ اور بامانی اور پر تاثیر ہے. ہر لفظ کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیجئے. شمس سے مراد یہ سورج ہے, یہ جرم سماوی, یہ کرہ ناری, یہ آگ کا گولا جو پوری دنیا میں گرمی حرارت اور روشنی بکھیر رہا ہے پوری کائنات میں, اپنی گیلیکسی میں, اس اپنے نظام شمسی میں. تو پھر کیا ہوگا, والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور اس کی بکھری ہوئی یا پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم, یا سورج کی قسم اور اس کی اس روشنی کی قسم جو چیزوں کو روشن کر دیتی ہے. دیکھیے اب یہ ترجمے الگ الگ ہیں لیکن تینوں ترجموں میں فرق محسوس ہوگا. ایک ترجمہ یہ کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم, دوسرا ترجمہ سورج کی قسم اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم, تیسرا ترجمہ سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم, چوتھا ترجمہ سورج کی قسم اور اس کی اس روشنی کی قسم جو چیزوں کو قابل دید بنا دیتی ہے. خدا کی قسم جو لوگ عربی زبان اور ڈکشنری کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان میں سے چار میں سے ایک بھی ترجمے کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. چاروں ترجمے درست ہیں مگر چاروں ترجموں میں معنی کا کتنا فرق پیدا ہو رہا ہے. اور ادبی لحاظ سے تجزیہ کیجئے کہ جو معنی کی تصویر بنتی ہے ذہن میں تو ایک تصویر ہوتی ہے جو جامد ہوتی ہے, ساکت ہوتی ہے, ٹھہری ہوئی, ایک تصویر وہ ہوتی ہے جو متحرک تصویر ہوتی ہے. تو جب میں کہوں گا سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم تو یہ ایک تصویر بنے گی معنی کی لیکن جامد, ساکت, اسٹل. اور اگر میں کہوں سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی روشنی کی قسم, اب یہ تصویر متحرک تصویر ہے. اب یہ جو تصویر ہے یہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے تصویر میں. اور جب میں کہوں گا کہ سورج کی قسم اور اس کی اس روشنی کی قسم جو چیزوں کو روشن کرنے والی ہے, بے پناہ حرکت ہے اس میں. پھر اس حرکت کو آپ, اس کے اتنی موجیں ہیں جس کا احاطہ ذہن نہیں کر سکتا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ صرف حقیقت کی بنا پر ہے, یعنی جو لغوی حقیقت ہے اس بنا پر. اور پھر اس کے بعد والی آیتیں سب اس کی تابع ہوں گی, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم, والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم. چاند بھی یہی چاند, یہ کرہ خاکی یا حجری, یہ پتھر کا گولا. لیکن اس کی قسم صرف نہیں کھائی گئی ہے, اس کی قسم شرط کے ساتھ کھائی گئی ہے. اور وہ شرط یہ ہے کہ اس چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے. کیا بلاغت ہے, چاند کی قیمت ہی تب ہوگی جب وہ سورج کے تابع فرمان ہو. اب یہ سورج کے پیچھے پیچھے چلنے کیا معنی ہے؟ یعنی سورج سے روشنی لے کر زمین تک پہنچائے، کائنات میں پہنچائے، یا سورج کے بعد طلوع ہو. اب اس میں پہلو ہیں، جیسے پہلے آیت کے ترجمے میں پہلو تھے، یہ حقیقت کے معنی میں. تو سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد طلوع ہو. ظاہر ہے کہ رات میں سورج جب ڈوب جاتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، اس کی قسم کھائی گئی. معانی منسجم ہیں. ہر آدمی کھیت میں محنت مزدوری کرنے والا مزدور بھی ان معانی سے محظوظ ہو سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے. وہ مفکرین جو کتب خانوں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں اور ہر چیز کو کتابوں میں دیکھتے ہیں، وہ اتنا محظوظ نہیں ہو سکتے جتنا وہ مزدور جو صاف فطرت اور پاک ذہن و ضمیر رکھتا ہے اور کھیتوں میں کام کرتا ہے. وہ براہ راست سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی سے رشتہ رکھتا ہے، وہ محظوظ ہوگا، اس سے وہ لذت حاصل کرے گا ان آیتوں کی. اور جب قسم کے انداز میں یہ بات پیش کی جائے گی، اسلوب قسم وہ اسلوب ہے جو انسان کے دل و دماغ کو لفظوں سے جھنجھوڑ دیتا ہے. ایک یہ کہ آپ کسی شخص کا گریبان پکڑ لیں، بازو پکڑ لیں، اور پکڑ کے جھنجھوڑے کہ تم سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کر رہے ہو، تم جانتے ہو، اس بات کو مان کیوں نہیں رہے ہو، تمہارے دل دماغ میں یہ بات موجود ہے، تم اعتراف کیوں نہیں کر رہے ہو. ایک یہ کہ نہیں، آپ نے ہاتھ پیر کا استعمال نہیں کیا، لفظ قسم استعمال. یہ قسم جو ہے انسان کے دل اور دماغ دونوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے. یہ اسلوب قسم کا فائدہ قرآن مجید میں. تو قسمیں کھائیں اللہ، اور یہ قسم جب ایک آپ عام سمجھدار انسان، عاقل انسان کے سامنے قسم کھائیں گے، کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورج کی قسم ہے، اس کی روشنی کی قسم ہے، اس چاند کی قسم ہے، تو ایک عام آدمی بھی غور کرنے پر مجبور ہوگا اور پھر سوچے گا کہ یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں، ہمیں کیا بات بتانی جا رہی ہے. تو وہ بات جو مقسم علیہ ہے، جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے، اس کو سوچنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے پورے وجود کے ساتھ تیار ہو جائے گا. یہ ہے تاثیر سخن کا ظاہری پہلو. چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کی پیروی کرے. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس سورج کو اور تابناک بنائے، سورج کی کرنوں کو پھیلائے، خیانت نہ کرے، سمیٹے نہیں، پردہ نہ ڈالے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس پر پردہ ڈال دے. دونوں کی قسم کھائی گئی. یہ سب ابھی سورج کے تعلق، سورج حقیقی معنی میں ہے، چاند حقیقی معنی میں ہے، چاند کی حرکت حقیقی معنی میں ہے، اور رات اور دن کا کام اپنے حقیقی معنی میں. والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم، اور اس کی عظیم شان عمارت کی قسم، یا اس کے بنانے والے کی قسم. دو پہلو ہیں یہاں پر. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم، اور اس کو پھیلانے والے کی قسم. ونفس وما سواها، اور اس نفس کی قسم، نفس انسانی. وما سواها میں بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے نفس کی قسم، اور اس نفس کی عظیم و شان تشکیل اور ساخت کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم. اور دوسرے یہ کہ اس نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. یہاں پہ ما بمعنی من ہے، یہ سب اشارات ہیں. اچھا، یہ قسمیں کھانے کے بعد کہا کیا گیا؟ اب یہاں پر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہی بات جو آگے آئی ہے کہ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا، کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نفس کو نیکیوں اور بدیوں کا شعور عطا کر دیا ہے, الہام فرما دیا ہے, القا فرما دیا ہے. یہ بہت عظیم مقام غور و فکر ہے, بہت عظیم. یعنی ہر نفس انسانی فطری طور پر شعور خیر و شر رکھتا ہے, نیکی اور بدی کا شعور رکھتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. فلاح پا گیا وہ جس نے اس نفس کو پاک کر کے پروان چڑھایا. اب یہ میں دونوں لفظیں استعمال کر رہا ہوں, میری مجبوری ہے, اگر میں نہیں استعمال کروں گا تو وہ مطلب ادا نہیں ہوگا جو اس آیت میں ہے. عموماً لوگ صرف یہ, حالانکہ ایک معنی کہنے سے بدلالت التزامیہ دوسرے معنی بھی ثابت ہی ہو جاتے ہیں, لیکن کہہ دینا بہتر ہے. تزکیے کے معنی صرف یہ سمجھے جاتے ہیں تقوی اختیار کرو, صفائی کرو, صفائی صفائی صفائی, تو اس سے کبھی کبھی بات محدود ہو جاتی ہے. صفائی کس لیے کرو, صفائی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی درخت جب آپ بوتے ہیں تو اس کی جڑوں کو اور اس کی تنے کو, شاخوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں. کیسے؟ اضافی جو خس و خاشاک, اضافی چیزیں, گھاس اگاتی ہے اور زائد شاخیں نکل آتی ہیں, انہیں کترتے رہتے ہیں, تو اس طرح وہ شجر پروان چڑھتا ہے. اگر یہ کام نہ کریں تو پروان نہیں چڑھے گا. نفس انسانی کو اسی طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ وہ پروان چڑھے. تو دراصل اور تزکیے کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں بھی نمو کے معنی ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور فقرہ ہے کہ العلم یزکو, علم جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے, بڑھتا ہے, نشو و نما پاتا ہے. تو نفس کو جس نے پروان چڑھایا پاکی کے ساتھ, اس نے فلاح پائی. اور جس نے اس نفس کو پامال کیا, وقد خاب من دساها, جس نے پامال کیا وہ خائب و خاسر رہا, وہ ناکام رہا, نامراد رہا. ظاہری معانی پر بھی محمول کریں تو اس میں بے پناہ تاثیر ہے, بے پناہ تاثیر ہے. اور ہر آدمی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حجت تمام ہوتی ہے, چونکہ وہ سورج پہ نگاہ ڈالتا ہے, سورج کی روشنی پہ نگاہ ڈالتا ہے, چاند کو دیکھتا ہے, عالم فطرت کو دیکھتا ہے, عالم کون و فساد کو دیکھتا ہے, زمین تا آسمان ہر چیز کو دیکھتا ہے, پھر اپنے نفس کی طرف توجہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی آواز کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوتا ہے. وہ پاتا ہے کہ اس کے اندر شعور خیر و شر موجود ہے, اور وہ اس بات کی سچائی کو جانتا ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ ہاں, اگر انسان سچ اور حق پر ہمیشہ گامزن رہے تو کامیاب ہوگا, اور اگر اس نفس کی آواز کو, ضمیر کی آواز کو جھٹلائے گا, فطرت کو جھٹلائے گا, تو ناکام ہوگا. یہ ایک رخ ہے. لیکن اگر لفظ شمس کو, جیسا کہ ہمارے عرفانی مکاتب, باطنی مکاتب, کہ یہاں شمس سے مراد شمس نبوت و رسالت ہے, شمس سے مراد ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو پھر اس کی روشنی سے مراد کیا ہوگا؟ مراد شمس سے رسالت ہے, تو پھر پوری رسالت و نبوت و نور وحی, اور جو آپ کے ذریعے سے الہی علوم, دین کا علم, حقائق کا علم جو پھیلا, وہ ہوگی آپ کی روشنی. پھر جب آپ نے کسی کو اپنا جانشین بنایا جو آپ کے بعد طلوع کرے اور آپ کی روشنی کو دنیا میں باقی رکھے, جو نفس رسول ہو, علی امیر المؤمنین, تو یہ بمنزل قمر ہیں. قمر نفس رسول ہے, جنہوں نے حضور کے بعد اس دنیا میں آپ کی روشنی کو پھیلایا. دین کو باقی رکھا. اور پھر اسی طرح یہ پورا سلسلہ اسی طرح ہر آیت پھر آسمان کے معنی, زمین کے معنی, دن کے معنی, رات کے معنی, سب میں مجازی معنی پیدا ہوتے چلے جائیں گے جس کی تفصیل عرفا نے اپنی جگہ لکھی ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ تنزیل سے تعویل تک, ظاہری معنی سے اس تعویلی و باطنی معنی تک, اگر مقاصد ثابتہ قرآنیہ جو مقاصد دین ہیں ان سے کہیں ٹکراؤ نہیں ہے تو آپ اس طرح کی تعویل کو رد نہیں کر سکتے ہیں. تیسری جہت بھی ہے, تیسری جہت یہ ہے کہ شمس سے مراد روح ہے, قمر سے مراد دل ہے, قلب. یہ بھی ایک مسلک ہے, اور اس مسلک کے تحت صرف اشارات کر رہا ہوں میں, عنوان ہی اس سلسلے کا اشارات ہے. تمام آیات میں پھر دن سے کیا مراد ہے, رات سے کیا مراد ہے, زمین سے کیا مراد ہے, آسمان سے کیا مراد ہے, سب اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے معانی معین کیے گئے ہیں, مقرر کیے گئے ہیں. اور پیغام الہی پھر بھی اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے, مقصد قرآن ضائع نہیں ہوتا. تفسیر کے مقام میں وہ تمام مقامات باطل ہیں, وہ تمام کوششیں باطل ہیں جہاں کسی انسان کی ذاتی خواہشوں کے مطابق تفسیر کی جائے, یا کسی سیاسی اور کسی اور نقطہ نظر سے تفسیر کی جائے. لیکن اگر مقاصد الہیہ کے تحت ہی تفسیر کی کوشش ہو رہی ہے, تفہیم کی کوشش ہو رہی ہے, مراد حق سبحانہ و تعالیٰ کی تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو یہ تمام کوششیں مستحسن ہیں اور انہیں تفسیر برائے کے ذمے میں نہیں لایا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم یہاں پر ٹھہرتے ہیں, اور اس سورے کو ایک دن اور, یعنی کل کی گفتگو میں بھی ہم اسی سورے پر گفتگو کریں گے, اور دو دنوں میں اس پورے سورے کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آج اس سے زیادہ آواز اور طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. لیکن جتنا کچھ میں نے عرض کیا, پورے سورے پر نظر ڈالنے کے لیے یہ زاویے کافی ہوں گے, یہ زاویے کافی ہوں گے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورج کی بھی قدردانی کریں, اپنی روح کی بھی قدردانی کریں, اور شمس نبوت و رسالت اور قمر ولایت کی بھی قدردانی کا حق ادا کریں, اور اللہ کے سچے موحد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی, مولا غدیر کے سچے موالی, اور دین حق پر گامزن ہونے والے اللہ کے سچے بندے بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.